سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔
بعض اوقات منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی گھریلو نسخہ؟
بعض اوقات کچھ ایسی چیز کھائی لی جاتی ہے اس سے بھی منہ میں چھالے آتے ہیں۔ اچھا، اور بسا اوقات پیٹ کی گرمی سے، تیزابیت سے پیٹ کی چھالے آتے ہیں۔ اچھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر زبان کی سائڈوں پہ بھی بعض اوقات چھالے آتے ہیں، تو یہ دانت جو ہے نا، ان کی بعض وہ نوکیں نکل آتی ہیں، یہ دانت کی نوک اس سے ٹکراتی رہتی ہے زبان سے، تو رگڑ کھا کھا کر وہاں چھالا بنتا ہے۔ تو پھر دوا عارضی طور پر تھوڑا سکون ہوگا تو پھر وہی چھالا چلتا رہے گا۔ تو اس میں اگر ایسا ہے تو دیکھ لیں کہ کہیں غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ زبان ٹکراتی تو نہیں دانت سے، تو پھر یہ کہ وہ ڈینٹسٹ کا میٹر ہے، وہ پھر اس کی گھسائی کرے گا۔ پھر وہ عیسائی کر لے گا نا پوری، تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ گھٹی بھر مہندی کے پتے پانی میں ابال کر دن میں دو بار اس کے غرارے کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا ایک علاج ہے، پاؤ بھر گرم پانی کے اندر 250 گرام مثلا ایک لیمو نچوڑ کر اس سے کلیاں کیجئے دن میں 3 بار۔ ایک اور بھی ہے طریقہ، انڈے کی سفیدی پھینٹ کر روئی کی پھریری سے چھالوں پر لگائیے، انشاءاللہ الکریم آرام آ جائے گا۔ اسی طرح لکھا ہے 2-3 بار دن میں گلیسرین لگانا بھی انشاءاللہ الکریم مفید ہوگا۔ یہ مختلف علاج ہیں، ڈاکٹروں کے پاس طرح طرح کی ٹیوب مل جاتی ہے، جس سے علاج تو کہ ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے کیا جائے، یہ جو بتایا گیا یہ بھی حکیم سے مشورہ کر کے اپنے حکیم سے، اپنے طبیب سے کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نگرانی شورا کا ایک بیان ہے، وہ تحریری صورت میں ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ کی جو عقیدت ہے مرید و کامل کو چاہیے کہ اس کو تقسیم نہ کرے، تو اگر تقسیم کرے گا تو وہ فیض حاصل نہیں کر سکے گا کہ جو مرشد سے حاصل کرنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو طے کر سکے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدت تقسیم نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟
وہی بتائیں گے۔
بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی جگہ ان کے دوسروں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی میں شامل ہوگی؟
اللہ بہتر جانے، میں نے تو مجھے یہ حکایت یاد ہے غوث پاک کی، غوث اعظم دستگیر کہیں سے گزر رہے تھے رحمت اللہ علیہ، کسی نے آپ کو دیکھا تو آنکھیں بند کرنی، تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فرمایا کہ میں فلا کا مرید ہوں اور آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی تو میرے دل میں بات آئی کہ آپ میرے پیر صاحب سے زیادہ لے کے پاورفل معلوم ہوتے ہیں روحانیت وغیرہ میں، اس لیے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ میرے پیر کی عقیدت میرے دل میں سے کم نہ ہو جائے۔ تو اب وہ مخلصین کی باتیں ہیں، وہ اس وقت بڑے خوش ہوئے اس کی اس طریقت کی سوچ پر، اور اس کو ولایت سے نوازا اور اس کے پیر کے درجے بڑھوا دیے. آج کل الٹ ہے، آج کل کوئی ایسا کرے تو اس مرید کو بھی اس کے پیر کو بھی پڑے گا طرح طرح کی. آج کل نہیں ہے، مطلب یہ سوچے وہ مخلصین ہوتے تھے، اللہ سے ڈرنے والی ہستیاں ہوتی تھیں. کہ جانے بازار کیسی مطلب تکلیف دینے والی بات ہے، کہہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے اللہ اللہ. تو یوں ہی تو غوث پاک کا عقیدت مند نہیں ہے نا یار، خوبیاں ہی خوبیاں، خوبیاں ہی خوبیاں.
ابو وہ کون سا ایک واقعہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھو میرا بھائی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟
ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے قادریہ سلسلے میں ہی ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ان سے آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی عقیدت آپ ہی آپ ہیں، بڑی محبت آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. یوں مڑ کے انہوں نے دیکھا، انہوں نے پتھر اٹھا کے بھاگو ادھر سے، میری محبت کا دعویٰ کرتے اور مجھ سے کوئی اچھے کی بات نکلی تو اس کی طرف مائل ہو گئے. اس کو آزمایا تھا سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے. تو یہ کہ یک در گیر و محکم گیر. اب یہ وہ جو آپ پر عقیدت تقسیم نہ ہو، دیکھو نگران شورا کیا فرماتے ہیں.
امیر سنت نے اپنے ان دو تین واقعات میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، بہت کچھ سکھا دیا. اب کوئی سیکھ کر بھی نہ سیکھنا چاہے تو ابھی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے ایک جملہ کہا تھا دل پھینک، بندہ دل پھینک نہ بنے. کسی ایک کو دل دے دیا تو پھر دل دے دیا، دل ایک ہی ہوتا ہے کوئی دو نہیں ہوتا ہے. ایک کو دے دیا، ایک کو دے دیا، خلاص اب کس کو دیتے پھرو گے پھر؟
جب آپ ماشاءاللہ کسی مریض کو محبت سے دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ماشاءاللہ دل میں بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دلوں کی راحت پروگرام میں نا ایک دفعہ آجی عبدالحبیب بھائی کو آپ نے جنات کا نگران بنایا تھا، تو نگران شروع بھی اس میں تھے. تو کیا میں سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے؟
نہیں وہ اصل میں
آجی عبدالحبیب کو کام بنایا تھا.
نہیں نہیں حضور، اصل میں ہمارے تو تقسیم کاری چلتی رہتی ہے، اس کے بعد پھر سید ابراہیم شاہ صاحب کو اس مجلس کا نگران بنایا ہوا ہے.
حضور جنات میں مرید ہیں آپ کے؟
نہیں میرے آمنا سامنا نہیں ہے ان سے. ویسے اس طرح ہے کہ ایک بار کوئی آیا تو اس پہ جن چڑھا ہوا تھا، جیسے وہ بیعت ہوا مسلمان بھی ہوا، وہ غیر مسلم تھا. محرم کے دن تھے تو میں نے اس کا نام محمد پکارنے کے لیے حسین رضا رکھا تھا، اور وہ بیعت بھی ہوا تھا. اور بھی کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی مطلب خبریں ہیں کہ وہ مطلب بیعت ہوئے ہیں، دعوے ہیں کہیں کہ جن کسی پر آتا ہے بولتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں یوں کر کے. لیکن بہرحال میری کوئی ان سے نہ رابطہ ہے، نہ ملاقات ہے، نہ کوئی ان میں کوئی دعوت اسلامی کے کام کی کوئی کارکردگی کبھی ملی ہے.
ضرور دوسرا دو سوال یہ تھا کہ اکثر بن کے دیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
زکریا علیہ السلام والد محترم تھے، انہوں نے بیٹا مانگا تھا نا، بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر نہیں ہوئی تو کیا کس پر ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی. آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اس کے بعد والی آیت جس کا مطلب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث, خیر الوارثین, تو سب سے بہتر وارث. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں, یہ تفسیر ہے سیرۃ الجنان. اس سے دو باتیں معلوم ہیں, نمبر ایک دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی, یعنی بیٹے کی تمنا کرنی سنت نبی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ سنت سامنے آئی, سنت نبی. نمبر دو جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ پاک کو یاد کرے, کیونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا, لہذا اللہ پاک کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا. تو یعنی جو مانگنا ہو نا تو اسی طرح کی صفت ہو نا تو اس سے دعا مانگنی مناسب ہوتی ہے, کہ جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ پاک کو یاد کرے. مثال کے طور پر بیماری سے شفا مانگنی ہے, یا شافی الامراض مجھے شفا دے دے. حاجت پوری ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے, یا قاضی الحاجات میری حاجت پوری کر دے, تو یہ مفید زیادہ ہوتا ہے. یا اللہ یعنی میری مغفرت فرما, یا رب غفار میری مغفرت فرما, غفار مغفرت کرنے والا ہے نا, شافی الامراض تو شفا دینے والا, قاضی الحاجات تو حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت. اللہ پاک نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے اور جبکہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. درر الحکم لی ابی منصور ثعلبی, پیج نمبر 24, طبع دار الصحابہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض تھا کہ ہم جن بزرگان دین کی سیرت پڑھتے ہیں جو کہ پرانے دور کے علماء کرام تھے, تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کتنے شوق کے ساتھ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نافع کی دولت سے نوازا تھا اور علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تقویٰ بھی, اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جتنی وہ محنت کرتے تھے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور علم بھی عطا فرمایا تھا. تو اب اس دور میں ہم اس طرح کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چل سکیں اور ان کی طرح فیضان حاصل کر سکیں, براہ کرم رہنمائی فرما دیں.
کوشش کی جائے, دعا کی جائے, مطالعہ کر کے ان کی سیرت کے واقعات سن کر پڑھ کر جذبہ تو ملتا ہے, کوشش کرتے رہے اور کیا, یہی ہو سکتا ہے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, کوشش ہی نہ کریں تو پھر کیسے ہو.
محمد اسد عطاری خلیجی ریاست بحرین سے, ایک ماہ کے مدنی کورس, تربیتی کورس یورپ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے.
ماشاءاللہ.
سعیدی, اس دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے, لیکن حقیقتاً جو اصل کامیابی ہے وہ تو رب کی رضا اور اللہ پاک کی بندوں کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کا حصول, وہی کامیابی ہے حقیقی. تو یا سیدی, ہم ایسا کیا عمل کریں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے بارے میں یہ ارشاد ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
کاش اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, اس کے کرم سے ہی ہوگا. یہ دعا کرتا رہے, گناہوں سے بچتا رہے, نیکیاں بڑھاتا رہے, ذکر و درود میں مشغول رہے, دین کی خدمت کرتا رہے, اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی تو یہ سعادت مل جائے گی.
سوال یہ ہے کہ نیکی کی دعوت کے وقت کون سا طریقہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جس سے سامنے والا جلدی قائل ہو جائے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. خود اگر عمل کریں گے, جیسے اصولوں پر عمل کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا ماتحت. اب ماتحت کو بولتے رہے اصولوں پر عمل کرو اور خود کچھ اور کرتا رہے تو پھر وہ بات جمے گی نہیں. جو باعمل ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ.
عثمان عطاری ملتان شریف سے حاضر ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عیدین اور جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امام صاحب کو یعنی خطبہ دینے والے کو اور جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں سامعین, ان کو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟
دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے خطیب کا, اور وہ قبولیت کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا. تو اس میں دعا مانگے بہتر وہی ہے کہ دل دل میں دعا مانگ لیں. وہ مختلف قول ہیں اس میں کس طرح دعا مانگنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ اور ایسا شخص جس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی اور اب وہ اس عادت کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو اب وہ کیا کرے ایسا کہ اس کی یہ عادت ختم ہو جائے؟
اب جھوٹ تو جھوٹ ہے, لیکن جھوٹ کی بھی اقسام ہیں. کہ ویسے جھوٹ مشہور ہے کہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن ایسا جھوٹ جس میں کسی کا ضرر نہ ہو, نقصان نہ ہو, تو وہ جھوٹ گناہ صغیرہ, چھوٹا گناہ. اور جس میں کسی کا ضرر ہے, نقصان ہے, تو اب یہ گناہ کبیرہ. اچھا, بعض صورتوں میں جھوٹ مباح ہوتا ہے, جیسے کہ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طرح کے واقعات دیکھے ہیں کہ خرگوش نہیں کہا, لومڑی یہ بولی, اور شیر نہیں مطلب دہاڑ کر کہا, اس طرح کے نا. یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے, لیکن یہ چونکہ نصیحت کے لیے سکھانے کے لیے تو یہ مطلب جائز ہے. بعضوں کا جھوٹ بولنا واجب بھی ہوتا ہے. مثلا کسی کو دشمن ڈھونڈ رہا ہے اور یہ پتا ہے کہ اگر اس کو پتا چلیا تو یہ اس کو گولی مار دے گا, اور یہ کہاں چھپا ہوا آپ کو پتا ہے, اور یہ آپ کو آ کے پوچھتا ہے, تو ذرا اب اس کی جان بچانی ہے آپ کو, تو وہاں آپ کو جھوٹ بولنا واجب ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے, یا جو بھی ہو کہ مطلب اس طرح کے یہ وہاں پہنچے نہیں, یہ ظالم دشمن. تو یوں صورتیں ہیں جھوٹ کی. بہانے ان کو بھی اسی طرح لے لیں کہ بعض اوقات سری جھوٹ ہوتا ہے, کھلا جھوٹ ہوتا ہے بہانہ بنانا. ہاں بھائی آپ کیوں لیٹ آئے؟ تو آپ نے بہانہ بنایا ٹریفک جام تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا, خبر آپ نے بول دیا. تو استاد بھی ہو سکتا ہے کہ مان لے کہ ہاں یار ٹریفک تو آج کل جام ہوتے ہیں, لیکن جام نہیں تھا, اس کے باوجود آپ نے کہا نا ٹریفک جام تھا. یہ بہانہ کھلا جھوٹ ہوا, سری جھوٹ حرام. بعض بہانے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں, جیسے کہ بخشش کا بہانہ. اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ. رحمت حق بہا نمی جویت, بہا یہاں قیمت کے معنی میں, قیمت کوسٹ. رحمت حق یعنی اللہ کی رحمت بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آپ نے فرمایا ٹریفک جام ہونے والا جو آپ نے ایک عذر بہانہ کے تعلق سے جو ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹریفک جام نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ چونکہ ٹریفک جام تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا. اچھا، اب ٹریفک جام تھا، وہ ٹریفک روٹین پر ہی جام ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا روٹین کا راستہ جو ہے نا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو لگتا ہی ہے. اب میں نکلا ہی آدھے گھنٹے پہلے جو میں نے وقت دیا تھا، اور میں اب ٹریفک میں ہی پھنسا جو روز پھنستا. اب جب میں لیٹ پہنچا ہوں تو مجھے کسی نے کہا یار آپ لیٹ آ گئے، تو میں نے کہا یار ٹریفک بہت تھا، اور ٹریفک واقعی تھا، مگر کیا میری تاخیر کی وجہ یہ ٹریفک کا جام ہونا ہے، یا میری تاخیر کی وجہ ایک گھنٹہ لیٹ گھر سے نکلنا ہے؟
چار امام کرام کی ایک وقت میں تقلید کرنا ضروری ہے، اور ایک امام کرام کی سب مسائل میں ایک ہی وقت میں ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض استاذ کرام سے یہ جواب بھی سنا ہے کہ اگر دوسرا امام کرام کی ایک وقت میں ہر مسائل میں ہم تقلید کریں گے تو یہ نفسی خواہش ہے، اور اگر یہ نفسی خواہش ہے تو جبکہ چاروں امام برحق ہیں اور برحق ہونے کی وجہ سے چاروں کے مسائل بھی برحق ہیں، تو پھر نفسی خواہش کس وجہ سے یہ ناجائز ہوگی؟
صدر شریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اختلاف کے موقع پر مختلف اقوال میں سے جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہی خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے، پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا. اور یہ ناجائز ہے کہ یہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جیسے ہم مسلمانوں میں علماء کرام، مفتیان کرام، شیخ الحدیث و تفسیر و دیگر شخصیات پائی جاتی ہیں، تو کیا یہی سلسلہ جنات میں بھی ہے، یا جنات صرف غیر مسلم اور مسلم ہی ہوتے ہیں؟ اگر یہ حالات، یہ معاملات جنات میں ہیں تو کیا وہ جنات انسانوں سے افضل مانے جائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اور مجھ گناہ گار کے لیے پلیز باپا دعا فرمائیے، مجھے قبر کے عذاب سے بہت خوف ہوتا ہے باپا، دعا فرمائے میرے لیے آسانی ہو جائے.
ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانی
کرے، آمین.
جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، عادل بھی ہوتے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی بھی ہوتے ہیں. پھر یہ جو فرقے ہیں تو ان میں بھی باطل فرقوں والے بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، سب یہ ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کہ مفتی، شیخ الحدیث اور اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتے ہوں.
جیسے جی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ قطب مدینہ سے آپ نے جب بیعت کی تھی تو آپ نے کسی سے سن کے گئے تھے یا آپ خود گئے تھے؟ ان کی شہرت کی وجہ سے گئے تھے، اس بارے میں بتا دیں کچھ.
میں نے یہیں بیعت کی تھی بائی لیٹر، مولانا قاری مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط لکھوایا تھا، اور بھی نام تھے اس میں ہمارے دوستوں کے، اس طرح مطلب یہ کہ بیعت ہم نے کی تھی خط کے ذریعے. پھر جب مدینہ شریف کی حاضری سے نصیب میں ہوئی تو روبرو بھی میں نے بیعت کی تھی.
یا سیدی یا مرشدی، میرا آپ کی خدمت بابرکت میں ایک سوال عرض ہے کہ عموماً جامعات المدینہ یا اسکول کالجز میں سادات کرام زیر تعلیم ہوا کرتے ہیں، اور کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے جو کہ اس کلاس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ درجے کی یا کلاس کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ اپنے متعلقہ ناظم یا پرنسپل کو وہ اس کی خبر دے. تو اگر کسی سید زادے سے کوئی ایسا فعل ہو جائے جو کہ وہ خلاف اصول ہو، خلاف قانون ادارہ ہو، تو کیا وہ اگر مانیٹر اپنے متعلقہ پرنسپل یا ناظم کو اس کی شکایت دے، کیا یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
ہے تو معاملہ نازک، لیکن ظاہر ہے کہ جب ڈیوٹی یہی ہے، آج میں مانیٹر بنے ہی نہیں. مانیٹر بننے کو تنخواہ تو ملتی نہیں ہے. مانیٹر بناتے اسی کو جو پاورفل ہو یا لڑاکا ہو یا شرارتی ہو, کہ اس کو مانیٹر کی لگام ڈال دو, یہ سب کو سنبھالتا پھرے گا. وہ ناک کیلا چھوڑو گے تو یہ دوسروں کے ناک میں دم کرے گا. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک مانیٹر کا ہونا کہ وہ ایسا ہی وہ ضروری نہیں ہے, لیکن ایسا بھی سمجھے ہوتا ہوگا. تو یہ کہ اب وہ جب ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی یہ کر رہا ہے تو اب یہ تو کرنا ہوگا. اور اب یہاں کہ اگر ہم سید زادے کو اصول پر نہیں چلنے پر کچھ بھی نہیں کہتے اس کو, تو یہ ان پر بھی ایک طرح سے ان کے نقصان پر ہماری مدد ہوگی. یہ تو جو چاہیں گے کریں گے, بیچارے نقصان میں رہیں گے یہ. تو اس لیے ان کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کرنا تو پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ سید صاحب اور سید صاحب کے صدقے دوسروں کو بھی آگے بڑھانے کے بدلے ہم انفرادی کوشش کر کے ان کو سیٹ کر لیں کہ تاکہ یہ اصول کی خلاف ورزی نہ کریں, اور ان سے یہ پھر یہ کہہ دیا جائے کہ پھر میں مجبور ہو جاؤں گا آگے بولنے کے لیے, یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے. مقصود تو اصلاح ہے نا, تذلیل نہیں ہے.
مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم ابھی سے کیسے اعمال کریں کہ ہمیں نیک اعمال میں مزید پختگی ملتی جائے؟
ہر وہ عمل نہیں کرنا جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے, باقی عمل کرنے جن سے منع نہیں کیا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ اس میں.
جزاک اللہ خیر.
مرشد کریم آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیر سے کچھ دل کی باتیں کر سکے, تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم جب چاہیں اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں, کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سب کے سامنے نہیں کر سکتا اور موقع بھی نہیں ملتا, دور ہوتے ہیں. جیسے پنجاب سے اسلامی بھائی آتے ہیں, جیسے ہم ہیں ہفتے میں ایک دن خصوصی مندی مذاکرے میں عمومی مندی مذاکرے میں آتے ہیں, تو ہر کسی کو سوال کا موقع بھی نہیں مل پاتا, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کریں, تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ برائے کرم ارشاد فرما دیں.
آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پنجاب والے تو دیکھ بھی نہیں پاتے, ہفتے ہفتے میں آپ دیکھ تو لیتے ہیں. ایک انار سو بیمار سنا تھا نا, بہت پہلے سنا تھا, اب ایک اتار اور پتہ نہیں کیا آگے بولنا چاہیے, اب مجبوری ہے کیا کیا جائے. لیکن اللہ پاک تو دلوں کا حال جانتا ہی ہے, اللہ پاک سے عرض کرتے رہیں, اللہ پاک مشکلات آسان کرے, مسائل حل فرمائے.
ایک بکرا جو کتیا کے دودھ سے پلا بڑا ہو, آیا کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر قربانی جائز ہے تو آیا کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟
بہار شریعت حصہ 5:15 مسئلہ نمبر 12, بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا, اس کا بھی حکم جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائیں کہ وہ اثر جاتا رہے, اس کے اندر بدبو ہو جاتی ہے, تو اس کو باندھ دیا جائے, ادھر ادھر کی کوئی چیز نہ کھانے دی جائے, یعنی وہ بس چارہ کھاتا رہے چارہ کھاتا رہے, تو اس طرح یہ کہ اس کی بدبو کے جو بھی اندر میں اسباب تھے وہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ قربانی کے قابل ہو جائے گا, جبکہ دوسری شرائط موجود ہوں اس میں.
سر سبز اس گلزار کے